نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. میں نے اس دورہ ترجمہ کے دوران کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ اکثر مکی صورتوں کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص نجی سطح پر خطاب ہوتا ہے اللہ کا، خصوصی ہدایات کہ جو اس دور میں آپ کی دعوت اور آپ کی تحریک جن حالات سے دوچار ہوتی تھی اور جو مسائل کے آپ کو درپیش ہوتے تھے ان کے ضمن میں خصوصی ہدایات تھی. لیکن چند صورتیں اس 29ویں پارے میں کہ جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور چند صورتیں آخری پارے میں ایسی ہیں کہ جن کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ذاتی اور نجی سطح پر گفتگو ہوئی، بلکہ ان میں بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ جو از ابتدا تا اختتام پوری کی پوری حضور سے بالکل ایک نجی اور ذاتی سطح پر گفتگو پر مشتمل ہے. اس سے پہلے ہم سورہ قاف سورہ نون پڑھ چکے ہیں کہ اس کی ابتدائی 7 بلکہ 9 آیات میں نے عرض کیا تھا کہ 7 آیات تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ دوسری وحی ہے، 2 آیات مزید جو آئی ہیں اور پھر اس سورت کے اختتام پر پھر جا کر حضور سے خصوصی گفتگو، پھر اب جو یہ 2 صورتیں آج آ رہی ہیں، سب سے پہلے سورہ مزمل سورہ مدثر. ان میں سے سورہ مزمل تو تقریباً پوری کی پوری ایک ذاتی سطح پر حضور سے گفتگو پر مشتمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ صورتیں بہت عزیز ہیں، ان سے خصوصی دلی محبت ہے. سورہ مدثر میں ہم دیکھیں گے کہ ابتدا میں اس کی چند آیات جو ہے وہ بھی اسی انداز کی ہیں. پھر اگلا جو آخری پارہ ہے قرآن مجید کا، اس میں سورہ علق، پھر سورہ والضحیٰ، سورہ الم نشرح، یہ جو 2 صورتیں ہیں سورۃ الضحیٰ اور الم نشرح، یہ تو بالکل ابتدا سے انتہا تک، پھر آخر میں چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک والحر ان شانئک هو الابتر. تو 4 صورتیں چوتھے پارے میں اور 3 صورتیں جو ہیں یہ اس 29ویں پارے میں. سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں جو قدر مشترک ہے، ایک تو یہ کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے، جیسے کل جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی سورہ طلاق سورہ تحریم، دونوں کا آغاز ہوا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی، یہاں یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، اور ان دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہے، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، بات ایک ہی ہے. ان دونوں الفاظ میں کہ جن سے حضور کو ان 2 صورتوں کے آغاز میں خطاب کیا گیا ہے، ان کا پس منظر یہ ہے کہ کپڑا لپٹ لپیٹ کر لیٹنے والا یا کپڑے میں لپٹنے والا شخص، اصل میں ایک نقشہ ان الفاظ میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بہت متفکر ہے، غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہے، کسی درجے میں کوئی تشویش بھی لاحق ہے، کوئی فکر ہے کہ جو سر پر سوار ہے. تو اس میں ایک طرف تو نقشہ سامنے آتا ہے حضور کا کہ آغاز وحی سے قبل کچھ عرصہ آپ پر ایسا گزرا ہے، گہرے غور و فکر اور تدبر سوچ بچار، جسے محدثین نے کہا التفکر والاعتبار، غور و فکر. یہ جو غار حرا میں جا کر آپ تنہائیوں میں مراقبہ کرتے تھے، سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، ایک تو اس کا نقشہ سامنے آتا ہے. جب انسان کسی چیز پر غور کر رہا ہو تو وہ خارج کی دنیا سے کٹ کر, ایک تو یہ کہ مکے سے نکل کر 5 میل دور باہر جا کر اتنے اونچے پہاڑ پر ایک غار میں جا کر بیٹھنا تاکہ یکسوئی کامل حاصل ہو. پھر اس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کپڑے میں لپٹ جاتا ہے, بالکل اپنے ہی اندر, وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, وہ اپنے ہی اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون, تو ایک تو وہ نقشہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, اور دوسرا اس کے اندر جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بارے گراں آپ پر آ پڑا تو یقیناً اس کے لیے ایک فکر, ایک تشویش, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اتنا بڑا بوجھ جو ہے کیسے اٹھاؤں گا, حالات کیسے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے. اس میں وہ الفاظ بھی آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہیں کہ خشیت و علی نفسی, مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. تو اس طرح کی کیفیت جب ہوتی ہے تو اس میں بھی آدمی لپٹ جاتا ہے کسی کپڑے میں, کمبل میں, کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ غور و فکر کرتا ہے. تو ان دونوں صورتوں کا آغاز ہوا ہے حضور کی اس طرح کی کیفیت سے, اور دونوں میں اس کے فوراً بعد لفظ قم آتا ہے, یا ایھا المزمل قم, یا ایھا المدثر قم, اے لحاف میں لپٹنے والے, اے کپڑے میں لپٹنے والے, اب کھڑے ہو جائیے, کمر کس لیجیے, اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کیجیے. مجھے اقبال کا وہ مصرع بڑا پیارا لگتا ہے ان دونوں الفاظ کی تشریح کے اعتبار سے کہ لاکھ حکیم سر بجیب, ایک کلیم سر بکف. ایک ہوتے فلسفی حکما, وہ تو غور ہی کرتے رہتے ہیں, ساری ساری زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں, اس سے آگے عمل کے میدان میں آنا انہیں نصیب نہیں ہوتا. جیسے مارکس ہے, فلسفہ دے گیا غلط یا صحیح, لیکن اس کے لیے کوئی جد و جہد شروع کرنا یہ تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. وہ تو بس ایک خیال جو ہے پروان چڑھایا, اس نے پکایا, اس کو مرتب کیا, مدون کیا, مدلل کیا, پیش کر دیا, ایک کتاب اس کی کنٹریبیوشن کہہ لے یا جو بھی کہے, مثبت یا منفی, وہ ایک کتاب ہے ڈاک کے پکار. اب اس سے آگے کسی جد و جہد کا آغاز یہ اس کے ممکن نہیں تھا. تو لاکھ حکیم سربجے, ایک کلیم سربکف, شان کلیمی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل میں یہاں بطور استعارہ ہے. تمام رسولوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ صرف غور و فکر ہی میں تو نہیں رہتے, ایک وقفہ آتا ہے ان کی زندگیوں میں غور و فکر کا, مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے, غار حرا کی تنہائیوں میں بٹھایا بھی گیا ہے. اکبر الہ‌آبادی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے بہت خوبصورت کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. تو غار حرا میں وہ منزلیں طے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن وہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. اس کے بعد ان کی توانائیاں عملی جد و جہد کے میدان میں ظاہر ہوئی اور انہوں نے ایک نئی دنیا پیدا کر, مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید, قوم و آئین و حکومت آفری, ایک انقلاب برپا کر دیا, معاشرے کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. اس کی سوچ, اس کا فکر, اس کا رخ, اس کا انداز, اس کی انفرادیت, اس کی اجتماعیت, سیاست, معیشت, حکومت, ہر چیز بدل کر رکھ دی. یہ ہے وہ قوم, اب کھڑے ہو جائیے, غور و فکر کا دور جو ہے اس گزر گیا, اب آپ کی عملی جد و جہد کا آغاز. اب اس عملی جد و جہد کے بھی دو رخ ہیں, ایک رخ آ رہا ہے سورہ مزمل میں, دوسرا آئے گا سورہ مدثر. یا ایھا المزمل, اے کپڑے میں لپٹنے والے, اے کمبل میں لپٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے سوائے کسی رات کے, یعنی استثناء دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ کسی رات اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں, اور ایک یہ کہ کچھ حصہ اس میں سے سو لیا جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ اب آپ کی راتیں جو ہے کھڑے ہو کر بسر ہونی چاہیے اپنے پروردگار کے حضور میں. نصفہ اب القسم ہو قلیلا, اب یہ اللیل کی شرح ہو رہی ہے, اس کا نصف حصہ یا اس میں سے کچھ کم کر لیجئے, اس کا مطلب ایک تہائی رہ جائے گا, یہ آخر میں جا کر واضح ہو جائے گا. اور زد علیہ ہے یا اس پر کچھ اضافہ کر لیجئے, نصف پر کچھ اضافہ ہوگا تو وہ دو تہائی ہو جائے گا. اور کیجئے کیا, رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر, سوچ سوچ کر, غور و فکر کے ساتھ, اور اسے اپنی شخصیت میں جذب کریں. میں آگے ذرا عرض کروں گا, ابھی صرف ترجمہ کر لیجئے. اسی یہ لفظ آیا تھا سورہ الفرقان میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا, تو جواب دیا گیا تھا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا, ہم نے خود بھی اے نبی اس کو آپ کو جو پڑھ کر سنایا تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ کر سنایا, ایک دم تو نہیں ہم نے آپ کو پورا قرآن اتار دیا آپ پر، تو وہی پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، یا فرشتے کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ منسوب ہے کہ فرشتے نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا، یہاں اسی کا حکم حضور کو دیا جا رہا ہے رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہیں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اس میں بھی کئی رائے ہیں لیکن میں تو وہی بات اس پر بیان کروں گا کہ جس پر میرا دل ٹھکتا ہے، کہ اس آیت کی شرح ہے اگلی سورت میں، ایک بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے آپ پر، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر آنے والی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ اگلی سورت میں آ جائے گی، سورہ مدثر. گویا کہ وہ جو بڑی ذمہ داری ہے اس کے لیے یہ تیاری ہے کہ جو آپ کو کرنی ہے، یہ شدید مشقت اور ریاضت جو آپ کے لیے ہم نے پرسکرائب کی ہے، یہ کس لیے؟ تاکہ آپ میں وہ ساری توانائی جو ہے پیدا ہو جائے کہ آپ اس بڑے بوجھ کو اٹھا سکیں. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یقیناً یہ رات کا اٹھنا، دیکھیے رات کا جاگنا اور ہے، مسلسل آدمی جاگ رہا ہو یہ اور ہے، اور ناشیت اللیل ہے اٹھنا رات کو. چنانچہ تہجد اصل میں وہی کہلائے گی کہ جو آدمی سو کر اٹھے تو وہ تہجد ہے، وہ ناشیت اللیل ہے. مسلسل جاگنے میں وہ بات نہیں ہے، تھوڑا سا آدمی سوئے لیکن بجائے اس کے کہ وہ نیند گہری سے گہری ہوتی چلی جائے اس کے بعد وہ اٹھے اور اٹھ کر پھر اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو جائے. یہ جو ہے یہ نفس پر بہت شاخ ہے. مسلسل جاگنا آسان ہے، وہ تو آپ کو آج کل اور آسان ہو گیا، چائے کا کپ پی لیجئے، کافی پی لیجئے، کوئی اور ایسی پل لے لیجئے، نیند اڑ جائے تو اس کے اندر نفس کے خلاف وہ کشمکش کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ سو کر ایک دفعہ پھر جو اٹھنا ہے وہ نفس پر بہت شاخ ہوتا ہے. ان میں ناشیت اللیل ہی اشد وطئا وأقوم قیلا، وطی کہتے کچلنے، نفس کے کچلنے میں یہ بہت ممد ہے، مؤثر ہے، اور جو بات پھر نکلتی ہے بالکل سیدھی نکلتی ہے. اقوام و قیلا، اس وقت جب کھڑے ہو کر آپ اپنے رب سے بات کریں گے تو کوئی حجاب ہوگا ہی نہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے، پرسکون ماحول ہے، اس وقت جو بھی گفتگو ہوگی وہ تیر کی طرح گویا کہ بات سیدھی نکلے گی، سیدھی جائے گی. یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ تزکیہ نفس کا جو بھی فلسفہ قرآن مجید سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، اس کے دو جز ہیں. ایک جز ہے یہ رات کا اٹھنا، اس میں اصل میں چونکہ نفس کی مخالفت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی قوت ارادی اس سے تقویت پاتی ہے، نفس کے خلاف کشمکش کرنے کی اس کی صلاحیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. لیکن یہ ہوا یک رکا معاملہ، یہ تو منفی معاملہ ہوا صرف، اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہو. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ذرا خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ دونوں پروگرام مل کر. اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل میں توجہ دلائی تھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کا ایک حصہ جاگ کر گزاریے اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ. یعنی صرف اٹھ جانا، کھڑے رہنا، یہ تو نفس کے خلاف ایک کشمکش ہو گئی جس سے کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہو جائے گی، لیکن یہ قوت ارادی تو ایک کافر کی بھی مضبوط ہو سکتی ہے، ایک کمیونسٹ کی بھی مضبوط ہو سکتی ہے. آخر کمیونسٹ کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے تو قربانیاں دیتا ہے، جان پر کھیل جاتا ہے، بیوی بچوں کو کولو میں پلوانا جو ہے اس کو قبول ہے، کھڑے ہو کر جو ہے گولیاں کھا لینا اس کے لیے آسان ہے، انقلاب لانے کے لیے تو قوت ارادی اس میں ہے کہ نہیں؟ وہ قوت ارادی کم تھی جو ہرا کری کرتے تھے جاپانی، یا بم میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور جا کر اس بم کو سیئر کر کے جو ہے کسی جہاز کی چمنی کے اندر اتار رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے تو پرتے اڑ جائیں گے، کہیں کوئی بوند نہیں ملے گی ہماری کہ کہاں ہے. تو قوت ارادی تو ہے، قوت ارادی مجرد کوئی شے نہیں ہے، اس قوت ارادی کو اب صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے نزول قرآن ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کا اپنی شخصیت میں جذب کرنا ہے. دو چیزیں ملیں گی تو اصل میں تزکیہ نفس کا جو طریق ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سلوک محمدی، اس کی تکمیل ہوگی. ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے رات کے دن کے اوقات میں بھی بہت کافی مشغولیت ہے، اور یہ مشغولیت دونوں معنوں میں لی گئی ہے کہ تسبیحیں ہیں، مراد یہ کہ رات دن میں بھی نمازوں آتا ہے ایک دوسری تیسری، اس طریقے سے نماز اور تسبیح جو ہے یہ دن میں بھی ہے. اطراف النہار ہم پڑھ چکے ہیں، دن کے دونوں اطراف میں. اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی مصروفیت بہت ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے اب آپ کو نکلنا ہوگا، لہذا اپنے رب کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ تو اس کا لیے تو اب وقت آپ کے پاس رات ہی کا ہوگا. دن میں تو مشغولیت ہو جائے گی مال خلق، یہ کہ آپ کو تو در در پر جا کر دستک دینی ہے، ایک ایک کو جا کر پیغام سنانا ہے، تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ عبد کی شرح کرتے ہوئے کہ عبد میں رخ ہے اللہ کی طرف اور لفظ رسالت میں رخ ہے خلق کی طرف، تو اب تو آپ کو تو ہم نے بھیجنا ہے خلق کی طرف، تو دن میں آپ تبلیغ کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، بلکہ کہیں سے کوئی فقرہ چست ہو جائے گا آپ کے دل پر ملال آ جائے گا، کہیں کوئی مذاق اڑا دے گا آپ کی طبیعت پر تکبر پیدا ہو جائے گا. اب یہ ہے رات کے وقت کھڑے ہوں، وقت نہیں ہے. اس کو رومی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسے بارش برستی ہے فضا کو دھو دیتی ہے صاف کر لیتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ پانی جو ہے اس کے اندر کثافت ہو گئی نا، فضا کی غلاظتیں پانی نے اپنے اندر لی، فضا کو دھو دیا. اب وہ پانی جو ہے ندیوں نالوں دریاؤں سے ہو کے سمندر میں پہنچ گیا، وہاں سے اب اس کا صاف شفاف بخارات اوپر جا رہے ہیں، وہ جو بھی امپیورٹیز تھی وہ سمندر میں رہ گئی. اب جو اٹھا ہے پانی بڑا پاک صاف، وہ تو گویا کہ اس کا تو عمل تقدیر ہو گیا، وہ تو بالکل صاف جو ہے ڈسٹل واٹر اوپر جا رہا ہے. بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب ایک انسان دعوت تبلیغ خلق خدا میں مشغولیت ہوتی ہے اس کی، تو کچھ نہ کچھ طبیعت پر ایک رنج، کسی کی بات کا کوئی صدمہ، کسی کی کوئی تلخ بات ہے اس کی وجہ سے ملال، کسی نے فکرہ چست کر دیا، تکدر، یہ ہو جاتا ہے. اب اس کو رات کو کھڑے ہو کر وہ صفا کرتا ہے، وہ گویا کہ جیسے بخارات اب اوپر جا رہے ہیں بالکل، اور اس وقت رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. تو فرمایا ان لک فی، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، ان لک فی النہار سبحاً طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو. اس لیے کہ رب کے ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ذریعہ صرف اس کے نام ہی ہے، اور ہم ایسے اسے کیسے یاد کریں گے؟ ہم اس کی کوئی شکل صورت تو جانتے نہیں، اس کے وجود اس کی ہستی کا جو ہے کہ وہ کیسی ہے ذات، اس کا کوئی تصور نہیں، تو کیسے یاد کریں گے؟ اپنے دوست کو آپ یاد کرتے ہیں تو اس کی شکل اپنے ذہن میں لے آتے ہیں، اپنے کسی اور عزیز کو یاد کرتے ہیں تو اس کی شبی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کے یاد کا ذریعہ بن گیا. تو اللہ کی ذات تو ہمارے تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، تو کیسے یاد کریں گے؟ صرف اس کے اسماء و صفات ہیں، یا ستار ہو، یا غفار ہو، یا کریم ہو، یا رحیم ہو، اس سے ہم اللہ کو یاد کر سکتے. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، بالکل یکسو ہو جاؤ اس کی طرف. تبتل کہتے ہیں ہر ایک سے کٹ کر جڑ جانا، مطلب یہ کہ تبتل کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ گوشے میں جا کر بیٹھ جاؤ، یہ تو بالکل منصب نبوت و رسالت کے خلاف ہو جائے گا. آپ کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، تزکیہ کرنا ہے، تربیت دینی ہے، لیکن یہ کہ دل میں کسی اور کے ساتھ لگاؤ نہ رہے، دل جمع رہے اللہ کے ساتھ، توکل اسی پر، بھروسہ اسی پر، امیدیں اسی سے، دعا اسی سے، جو بھی ہے. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، جیسے کہ کہا تھا حضرت یعقوب نے سورہ یوسف میں، ہم نے دیکھا جب ان کے وہ بیٹے وغیرہ انہیں ملامت کرتے تھے کہ آپ اسی فکر میں پڑے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں، کہ میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں اگر کوئی فریاد کر رہا ہوں تو اپنے رب سے کر رہا ہوں، تو فریاد کر رہی ہو تو رب سے کرو، پکارنا ہو تو اسے پکارو، مانگنا ہو تو اس سے مانگو، امید رکھنی ہو تو صرف اس سے رکھو، ساری امیدیں منقطع کر دو، کسی سے کوئی امید نہ رہے سوائے. یہ ہے اصل میں تبتل، یہ قلبی اور ذہنی رشتہ جو ہے اس کا مرتکز ہو جانا اللہ کی ذات کا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک اور رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فتخذ ہو وکیلا، یہ ہے اصل سے تبتل کا، یوں سمجھیے کہ یہ ایک اہم جز جو ہے، تبتل اسی پر ہو، اسی کو تارساز بنا لو اپنا، کہ کوئی اسباب نہ ہو تب بھی تمہیں امید جو ہے اس سے رہے، کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ بغیر اسباب سے بھی کر سکتا ہے، اور سارے اسباب ہو تب بھی تکیہ اس پر نہ ہو، اس لیے کہ اسباب تو محتاج ہے اذن رب کے، اس کی اجازت ہوگی تو اسباب سے تکیہ نکلے گا ورنہ نہیں. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، جھیلیے. دیکھیے ما یقولون، کیونکہ ابتدائی دور ہے، ابھی وہ جو تشدد اور ہاتھ اٹھانا تکلیف پہنچانا وہ بات ابھی نہیں آئی، جو فزیکل کوفت پہنچانا یا اذیت پہنچانا ہے، بلکہ ابھی صرف وہ ذہنی کوفت ہے، کسی نے کہہ دیا پاگل ہے، کسی نے کہہ دیا کہ ان کے اوپر تو کچھ سائے کا اثر ہو گیا، ہم کہتے نہیں تھے یہ جا کر بیٹھتے ہیں وہاں پر، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ وہ باتیں جن کا سورہ نون کے ضمن میں ذکر کر چکا ہوں کل. تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کو سنیے، جھیلیے. اور واہجرہم ہجرا جمیلا، اس سے پہلے آیا تھا کل، واصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے تو وہ بھی خوبصورت صبر ہو، اسی طریقے سے ان سے تعلق منقطع تو کیجئے خوبصورتی کے ساتھ. قلبی تعلق تو ٹوٹ گیا، وہ تو اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو وہ کسی کے ساتھ ہے نہیں. ثانیاً یہ کہ آپ علیحدگی بھی اختیار کرتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ کہ پھر بات کہنے کا موقع ہو. ایک ہوتا ہے لٹ مار کر علیحدہ ہو جانا, وہ تو کمیونیکیشن بریک ہو گیا, اب آگے آپ بات نہیں کر سکیں. تو ان کی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اور ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کٹ جائیے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ, یہ میں نے کل لفظ نوٹ کرایا تھا, یہ لفظ بار بار آئے گا ان صورتوں میں. چھوڑیے مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو جو ناز و نعم میں پلے ہیں, ہم نے ان کو بڑی نعمتیں دی ہیں اس لیے ان کے سر جو ہے پھر گئے ہیں, ان کے دماغوں میں فتور اور خناس پیدا ہو گیا ہے, تو چھوڑیے ہم کو اور انہیں, میں ان سے نبٹ لوں گا. وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا, انہیں ذرا مہلت دیجیے تھوڑی سی, جلدی نہ کیجیے ان کے بعد میں. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا, ہمارے پاس بیڑیاں ہیں, وَجَحِيمًا اور آگ ہے, وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ, ان کے لیے وہ کھانا ہے کہ جو انحلق میں پھنس جائے گا, وَعَذَابًا أَلِيمًا اور دردناک عذاب ہے. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا, اب نقشہ کھینچا گیا وہ قیامت کے دن کا, ساعہ کا, جبکہ زمین لرزے گی کانپے گی اور پہاڑ لرزیں گے اور کانپیں گے, اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے توندے جو پھسل رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر آیا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, تو اب جیسے کہ وہ ایک سینڈ ڈیون ہے اس کے اوپر سے ریت پھسلتی رہتی ہے, تو پہلا تیزی آئے گی, پھر تیز ہوا چلے گی اور اس کو وہ شکل دے دے گی کہ جس کو پہلے کہا گیا ہے کہ وہ سیرت الجبال, جب اب پہاڑ جو ہے چلیں گے اور وہ ہوا کے اندر ہوا منصورہ ہو جائیں گے, وہ غبار ہو جائیں گے اڑ کر. اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ, اے لوگو ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول جو تم پر گواہ ہے. اب یہ حجت بنے گا تم پر, یہی قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑا ہوگا اور یہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ پروردگار تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا. اب یہ ذمہ دار ہے, اب یہ ریسپانسبل ہے, اکاؤنٹیبل. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول کو, فعصا فرعون رسولا, تو فرعون نے تو نافرمانی کی تھی رسول کی, فاخذناہ اخذا وبیلا, تو ہم نے پکڑ لیا تھا اسے بڑے وبال کی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم, تو تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو گے, فرعون نہیں بچا تو تم کیسے بچو گے, اگر قوم نوح نہیں بچی تو تم کیسے بچ جاؤ گے, اگر وہی طرز عمل تمہارا ہوگا تو جان لو کہ پھر تمہارے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ, اب پھر وہی قیامت کا دن, وہ دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا یا دہشت سے یا اپنی طوالت کی وجہ سے, آسمان جو ہے اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو, ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ قیامت تو گویا کہ آسمانوں کے اندر ہے اور آسمان اس کے بوجھ سے پھٹ پڑنے کو. منفطان وعدہ مفعولا, اور جان لو کہ اس کا وعدہ جو ہے وہ ہو کر رہنے والی شے ہے. ان نہ تذکرہ, یہ ایک یاد دہانی ہے, نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, تو جو چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف وہ راستہ اختیار کر لے کہ جو اس کو پروردگار کی طرف لے جانے والا ہو, اس کا قرب اس کو عطا کر دے. اب یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا, آپ نوٹ کریں گے یہ ایک ہی آیت پر مشتمل ہے, یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی آیت, جبکہ حضور پر سے بھی اس مشقت کو کم کر دیا گیا اور حضور کے ساتھ جو صحابہ کرام اسی آپ کے اتباع میں, حکم تو صرف حضور کو تھا لیکن یہ کہ صحابہ کرام تو حضور کی پیروی کرتے تھے, تو جو لوگ اس سختی کو جھیل رہے تھے راتوں رات کھڑے رہتے تھے کہ مبادہ آنکھ لگ جائے تو اٹھے نہ ہم, تو صحابہ کرام کے اوپر جو سختی تھی اس کو آسان کر دیا گیا. گمان یہی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ مکی نہیں بلکہ مدنی ہے. واللہ عالم, ان ربک یعلم, آپ کے رب کو معلوم ہے, انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ, کہ آپ کھڑے رہتے ہیں قریب دو تہائی رات کے یا نصف رات کے یا ایک تہائی رات, وہ جو شروع میں تھا اس کی شرح آ گئی کہ نصفہ ابن قسم ہو قلیلہ اوزد علیہ ورتل القرآن تنزیلہ, آدھی رات اس سے کچھ کم کریں گے تو تہائی رہ گئی, کچھ زیادہ کریں گے دو تہائی ہو گئی. اور فرمایا وطائفت من الذین معک, نہ صرف آپ کھڑے رہتے ہیں بلکہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں بھی ایک جماعت ہے جو یہ شدید مشقت جھیل رہی ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار, باقی رات اور دن کا اندازہ تو اللہ ہی مقرر کرتا ہے, رات کو اس نے اصلاً آرام کے لیے بنایا, دن کو اس نے بھاگ دوڑ کے لیے بنایا, تو رات اور دن کا یہ نظام جو معمول کا ہے وہ مستقلاً نہیں بدلا جا سکتا. یہ شدید جو آپ سے مشقت کرائی گئی یہ ابتدا میں بہت ضروری تھی, لیکن اب کیا ہے, علم ان لن تحصوا, اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کی پابندی اس پر مداومت نہیں کر سکتے, لیے کہ اس نے بنایا ہے انسان کو، وہ جانتا ہے کہ انسان کے جسم کے تقاضے کیا ہیں، اس کی فزیولوجی کیا ہے، اس میں آرام کی کتنی ضرورت ہے، اس میں نیند کا کتنا حصہ ہے، اس کا جو جائز حق ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پڑھا کرو قرآن جتنا بھی تمہارے لیے میسر ہو. یعنی یہ رات کا طویل قیام جو ہے اس کی جگہ اب کیا چیز لے لے گی؟ قرآن کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ. دن کے اوقات میں پڑھو، رات کے اوقات میں پڑھو، اس لیے کہ جزو اعظم تو یہی تھا کہ جو یہ جذب ہوگا تو در حقیقت یہی ہے وہ تریاق، جو نفس کے حملوں سے کا جو زہر ہے اور شیطان کے وسوسہ اندازیوں کا جو زہر ہے اس سے تمہیں بچانے والا ہے. عالم انسکون منکم مرضا، اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ اور ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں تلاش معاش کے لیے، اللہ کے فضل کی تلاش کرنے کے لیے گردش کریں گے، گھومیں گے، جائیں گے، سفر کریں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگیں کریں گے، قتال کریں گے، سختیاں جھیلیں گے. تو یہ سب شرح ہے اس کی کہ اس ان تین چیزوں کی وجہ سے یہ اس کی مداومت جو ہے ہمیشہ کے لیے اس شدید مشقت کی وہ ممکن نہیں ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو پس تم ایک تو یہ کہ قرآن جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو وہ پڑھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اب یہ پانچ نمازوں کا نظام جو پھر بن گیا، اب یہ تو بنا ہے سن 11 میں جا کر جبکہ حضور کو معراج ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ یا تو پھر ہجرت سے متصل قبل یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اس میں قتال کا بھی ذکر ہے، مکی دور میں قتال کا سوال نہیں. تو ان تینوں چیزوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس آیت میں اور ان میں پہلی آیات میں خاصا وقفہ ہے. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. آتوا الزکات یہ بھی ایک اصطلاح ہے، یہ بھی شروع میں نہیں آئی، بہت بعد میں آئی. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے وہ اس کے دین کے لیے لگاؤ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو چیز بھی تم اپنے نفس کے لیے اچھی چیز بھیجو گے، تم یہاں ہو اور آخرت کی طرف بھیج رہے ہو، جو تم نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں گویا کہ تم نے بھیج دیا ہے. تقدیم اور تاخیر آیا تھا نا، بما قدم و اخر، ایک چیز وہ ہے جو انسان آگے بھیج دیتا ہے، ایک وہ جو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے. وہ اس کے اعمال کے اثرات جو دنیا میں جاری رہتے ہیں، وہ اثرات حسنہ بھی ہو سکتے ہیں، اثرات سیئہ بھی ہو سکتے ہیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو چیز بھی تم آگے بھیج دو گے اپنے نفس کے لیے خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، وہ کہیں ضائع نہیں آئے گی، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس. اور کس شان سے ہوا، خیرن واعظم اجرا، وہ جو کچھ تم نے جس حال میں بھیجا تھا اس سے بہت اعلیٰ حال میں تمہیں وہ چیز ملے گی. اللہ اس کو بڑھائے گا، اس میں بڑھوتری اور اس میں برکت عطا کرے گا، اور پھر یہ کہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑی. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو. اور آپ کو معلوم ہے حضور کی حدیث تو یہ ہے کہ میں خود ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. انی لاستغفر اللہ 70 مرتن فی کل یوم، ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور ہے اور رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم فانذر وربک فکبر. اب ان دو آیتوں کو سمجھ لیجئے. یا ایھا المدثر کی شرح تو ہو ہی گئی، یہ ہے اصل میں شرح اس کی کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ ریاضت اور مشقت ہم آپ سے کس لیے کرا رہے ہیں؟ وہ جو پوٹینشیل، پاور پوٹینشیل کہیے، پاور پیک کہیے جسے آپ کہتے ہیں، یہ آپ کے اندر جو ہم طاقت بھرنا چاہتے ہیں اس رات کے قیام کے ذریعے سے، یہ کس لیے؟ کہ آپ اپنی عملی جدوجہد کا آغاز کیجئے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے، لوگوں کو آگاہ کیجئے، نیند کے ماتوں کو جگائیے، جو لوگ مدہوش ہیں انہیں ہوش میں لائیے. تو یہ کام، یہ ہے گویا کہ دعوت نبوی کا نقطۂ آغاز، انذار، آخرت کی خبر، یہی وہ لفظ ہے. یہ پورا گروپ جو سورہ قاف سے چل رہا ہے مکی صورتوں کا، یہ انذار ہی ہے اس میں، قیامت کی خبر. جس کا کہ میں نے کل آپ کو حالی کا شعر سنایا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اسی کا نقشہ آئے گا آگے چل کر. ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. تو یہ جو ایک ہلچل مچ گئی اور لوگوں کے اندر ایک چہم گوئی شروع ہو گئی، یہ سب انذار ہے. انذار سے بات شروع ہو کر جائے گی کہاں، ہدف کیا ہے؟ وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کیجئے. صرف زبان سے کہہ دینا نہیں، وہ تو اس کا پہلا قدم ہے. وہ نظام قائم کیجئے جس میں وہی سپریم اتھارٹی مانا جائے، اس کی کبریائی کا نفاذ ہو جائے، اس کی کبریائی کو تسلیم کر لیا جائے. وہ اپنی جگہ بڑا ہے. جس کو میں کہا کرتا ہوں زمین پر بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اس بغاوت کو فروغ کرنا اور اللہ کی حکومت قائم کر دینا اور اللہ کا حق بحقدار رسید والا معاملہ ہو جائے، کہ حق اسی کو ہے، ذو الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، اس کو بالفعل نافذ کر دینا، یہ ہے اصل میں کٹن مرارا. دعوت و انذار بھی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر اگینسٹ ہیوی آڈ، وہ جو دشمن ہے، وہ جو کسی معاشرے میں ناجائز استحصال کر رہے ہیں، ناجائز منافع پہنچ رہے ہیں، جن کے لیے عیش ہے اور آرام ہے، جو خون چوس رہے ہیں دوسروں کا، وہ تو کبھی اس نظام عدل کو گوارا نہیں کریں گے کہ وہ میزان نصب ہو جائے، ہر ایک کو تل کر ملے کہ جو شریعت نے اس کا حق مقرر کر دیا وہی ملے، تو وہ تو اس کو گوارا نہیں کریں گے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو ناگوار ہو، لیکن آپ کو تو اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. وہ آیت جو تین دفعہ پڑھ چکے ہم سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کو غالب کرنا پورے کے پورے نظام زندگی پر. اس کو یہاں ابتدائی صورتوں میں ایک چھوٹے سے لفظ میں لے آئے، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اقرار کرو، اور اس بڑائی کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا. تو یہ ہے اصل میں وہ قول ثقیل، بہت بھاری بات جو آ گئی. تو ہم اپنے اعتبار سے کہیں گے حضور کے لیے نہیں، کہ بوجھ وہ آن پڑا ہے کہ اٹھائے نہ بنے، یہ وہ بھاری بوجھ ہے، انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے اللہ کے دین کا بول بالا کر دینا، اسے نافذ کر دینا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اٹھایا، اور ایسے اٹھایا کہ واقعتاً 20 برس کی صرف جد و جہد کے نتیجے میں لفو کا مربع میل کے رقبے پر اللہ کا دین بالفعل غالب ہو گیا. اب اسی کا جھنڈا سر بلند ہے، باقی سب جھک گئے، سر نگو ہو گئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے. وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ، پاک رکھیے، بہتر ترجمہ ہوگا. وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ، اور ہر طرح کی گندگی ظاہری باطنی اس سے لا تعلقی اور علیحدگی اختیار کر لیجیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اپنی جد و جہد کو کے سلسلے کو منقطع نہ کیجیے مایوس اور بددل ہو کر. تَسْتَكْثِرْ، بڑے نتائج نکلیں گے. یہ ضرور ہے کہ وقت درمیان میں ہے، درکار ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، مایوسیاں بھی بظاہر ہوں گی، لیکن یہ کہ بددل ہو کر اپنی اس جد و جہد کو منقطع نہ کر بیٹھے. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو نہ احسان دھریں اور نہ ہی یہ چاہیں کہ بدلہ اس سے انسان کو ملے، بلکہ جو بھی خیر کسی کے ساتھ ہو بالکل صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ذاتی غرض یہ بھی نہ رہے، سورہ دہر میں آ جائے گا، یہ بھی نہ رہے کہ اس کو شکریہ ہی میرا ادا کرے، اس سلسلے کو بھی منقطع ہو جانا چاہیے. والے رب کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، جھیلیے، برداشت کیجیے، اسی سے امید رکھیے، اسی کے فیصلے کا انتظار کیجیے. فیضان نقر فی الناقوس، تو جب وہ اس سور میں پھونکا جائے گا، ناقور کہتے ہیں کوئی چیز جو کھوکھلی ہو جس کے اندر سوراخ ہو، اور اس میں جب زور سے ہوا ڈالی جائے تو اس سے وہ شدید آواز پیدا ہو جائے. فذالک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن جو ہے وہ بڑا سخت دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، جو ان کافروں کے حق میں آسان نہیں ہوگا، ان کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، پھر دیکھیں وہی لفظ، چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اکلوتا، اکیلا. اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے، یہ جو آیات آ رہی ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں. یہ بہت بڑا سردار تھا مکے کا، بہت بڑا سرمایہ دار بھی تھا، غالباً ابو جہل کا یہ چچا ہے، اور حضرت خالد کا باپ، حضرت خالد ابن ولید، اور یہ ہے ولید بن مغیرہ. تو یہ بہت اونچا خاندان بھی، اور بہت سرمایہ دار، بہت بڑا چودھری. اس کی دولت جو ہے وہ نہ صرف مکے میں تھی بلکہ جائیدادیں اور باغات طائف میں بھی تھے. تو یہ جو ہے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ، پھر یہ تھے کہ اس کا انداز یہ تھا کہ بڑا ہی صلح کل قسم کا آدمی، جھگڑا نہ ہو، مل جل کر رہو، کچھ لے دے کر مصالحت کرنے کی خاص طور پر وہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی معاملہ ایسا بن جائے. اور حقیقت کو اس نے سمجھ بھی لیا تھا، حضور کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنی چودراہٹ کے اندیشے سے کہ کہیں اگر میں ایمان لے آیا تو میرے یہ سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، تو وہ جو ہے ایمان سے محروم رہا. یہ آیات اس کے لیے نازل ہو رہی ہیں. اسے میں نے بنایا اکیلا، یا تو اس کا ترجمہ ہوگا یکتا، یکتا روزگار، یا یہ کہ وہ اکلوتا بیٹا ہوگا اپنے ماں باپ کا. وجال تو لہو مالم ممدودا، میں نے اسے مال دیا، بہت پھیلا ہوا، جائیداد پھیلی ہوئی ہے مکے سے طائف تک. وہ بنین شہودا، اور بیٹے ہم نے عطا کیے اسے جو اس کے سامنے موجود رہتے ہیں، انہیں کہیں تلاش معاش کے لیے دبئی نہیں جانا پڑتا، بلکہ وہ وہیں رہتے ہیں اور اب ماں باپ کے سامنے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر. وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا، اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان جو ہے وہ بچھونا بچھا دیا ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ النَّزِيد، پھر وہ مزید کا بھی طلبدار ہے. اس میں اشارہ ہو گیا کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں یہاں سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ کَلَّا، ہرگز نہیں. اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ تو ہماری آیات کا دشمن نکلا. سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا، ہم اسے چڑھائی چڑھائیں گے، بڑی اونچی چڑھائی چڑھنی پڑے گی. اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے اصل میں ایک مرتبہ جب ایک ہو رہی تھی پنچایت تو مشورہ یہ ہو رہا تھا قریش کے سرداروں کا کہ ہم جو مختلف باتیں کہتے ہیں لوگوں سے محمد کے بارے میں تو ہمارا جو ہے وہ ہماری ساکھ ختم ہو رہی ہے. کوئی کہہ دیتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے ساحر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مشہور ہے، تو لوگوں پر ہماری مختلف رائے آنے کی وجہ سے اثر جو ہے خراب پڑ رہا ہے. تو ایک بات ہماری ہونی چاہیے، طے کرو ہمیں کیا کہنا چاہیے. کسی نے کہا ہمیں کہنا چاہیے شاعر ہے. ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ شاعر جو ہے شاعروں کا کلام تو ہم نے سنا ہے، ہم جانتے ہیں. محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ تو شاعروں کا کلام نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یوں کہیے کہ کاہن ہے. اس نے کہا کاہن، میں بہت سے کاہنوں سے ملا ہوں، کاہنوں سے میری دوستی ہے، میں جانتا ہوں ان کا کلام کیسا ہوتا ہے، اول فول بکتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں نا سر نہ پیر. یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی نسبت نہیں. آخر بات تو ایسی ہونی چاہیے جو قابل قبول. تو وہ تین چار سجیشن جو اس نے رد کی تو لوگوں نے کہا لو جی یہ تو گئے. یہ اگر ان تمام چیزوں کی نفی کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے ہاتھ سے گئے، اس کے اوپر تو جادو چل گیا محمد کا. تو اب سب سوال ہو گئے کہ اب آپ بتا دیں کہ کیا کہنا چاہیے. یہ تھا امتحان کا مرحلہ کہ گویا کہ حقیقت اس کے بالکل قریب آ گئی. اب یا تو یہ تھا کہ وہ اپنی وہ بیڑیاں جو ہیں چودراہا اور سرداری ان سب کو توڑتا اور آ جاتا حضور کے قدموں میں اور آپ کے دامن رحمت میں، اس سے وہ محروم رہ گیا. اب کیا کرتا؟ جو کچھ کہا تھا اس کو اپنے اس پھوکے ہوئے کو اگلنا بھی تھا دوبارہ، تو اس نے بڑا تیوری چڑھائی اور منہ بنایا جیسے بڑا غور و فکر کر رہا ہے، سوچ وچار کے ہاں یہ کہنا چاہیے کہ یہ جادو ہے کہ جو چلا آ رہا ہے. اس کا نقشہ جو ہے قرآن نے یہاں کھینچا ہے، تصویر لفظی ہے. انہو فکر وقدر، اس نے ذرا سوچا اندازہ ٹھہرایا. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے پروز اینڈ کونس کو ذرا تولا کہ اگر میں صحیح بات اس پر مان لوں تو کیا ہوگا، اور اگر میں ذرا اس میں کوئی 420 کروں اور منافقت اختیار کروں تو کیا ہوگا، نتائج کیا نکلیں گے. اگر صحیح بات کہتا ہوں چودراہٹ ختم، یہی سب میرے دشمن ہو جائیں گے، اور اگر یہ کہ میں اس پر کچھ نہ کوئی بات بنا دوں تو میری چودراہٹ بچ. یہ اس نے سوچا، اندازہ جوڑا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کیلکولیٹنگ مائنڈ، کہ وہ سوچتا ہے پرسنٹیج ادھر ادھر کتنی ہے. تو کوتے نہ کیف قدرا، مارا جائیو کیا اس نے اندازہ کیا، کتنا غلط اندازہ اس نے. اس آخرت کے بجائے دنیا کو قبول کیا. ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، اب یہ اندر اس نے سوچ کر اب ذرا اس نے نگاہ کی دیکھا. ثم عبث وبصر، پھر ذرا ماتھے پر تیوری ڈالی، منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، پھر ذرا ایک طرف کو پیٹ موڑی، استکبار کیا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ہے اصل میں کہ یہ ایک جادو ہے کہ جو پہلے سے منتقل ہوتا چلا رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بشر کا کلام ہے. محمد نے خود اس کو موضوع کیا ہے، کمپوز کیا ہے. سوسلی ہے سفر، اب میں اس کو جھونکوں گا جہنم میں. وما ادراک ما سفر، اور کیا جانتے ہو تم کہ وہ سفر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے اور نہ ہی جانے دے. لواحۃ للبشر، اور وہ انسان کے جلا دینے والی ہے انسانوں کو، اور بشر جو ہے خاص طور پر چہرے کو اور یہ کھال کو بھی کہتے ہیں، جھلس دینے والی ہے کھال کی. علیہا 19، اس پر 19 پہرے دار معمور ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اور یہ جو پہرے دار ہیں جہنم پر وہ ملائکہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ان کی جو تعداد ہم نے یہاں بتائی ہے یہ بھی ایک امتحان ہے ان کفار کے لیے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا لو جی بس 19 ہی ہے نا. ایک نے کہا 10 کے لیے تو میں کافی ہوں، ان کو تو میں پچھاڑ لوں گا، باقی 9 کا تم بندوبست کر لو. تو یہ بھی در حقیقت ان کے لیے ایک فتنے کے طور پر ہم نے یہ عدد ان کو بتایا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ جن کو اس کتاب پہلے دی گئی تھی انہیں تو یقین ہو جائے. میرا یہ یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں تورات میں یہ 19 کا عدد ہوگا، ورنہ یہ الفاظ جو ہے ان کا رب سمجھ میں نہیں آتا. واللہ عالم. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا، اور اہل ایمان کے ایمان میں تو اضافہ ہوگا.
جو محمد فرما رہے ہیں ان کا تو یقین پہلے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا کلام ہے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور نہ ہی شک میں پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے, اور نہ اہل ایمان. ولی یقول الذین فی قلوبہم مرض, اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے. والکافرون, اور کافر لوگ. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, یہ جو 19 کا عدد بیان کیا اللہ نے, یہ جو ایک مثال دی ہے, تو اس سے کیا اللہ کا ارادہ ہو سکتا ہے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء, اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ مضمون کئی مرتبہ آ چکا ہے, سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی تھا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے, بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا, اس میں آیات محکمات بھی ہیں, آیات متشابہات بھی ہیں. متشابہات کی کھوٹ پریت میں جو پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, اور محکمات کو جو مضبوطی سے تھامتے ہیں وہ ہدایت پر جاتے ہیں. فما یعلم جنود ربک الا هو, اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. تمہیں کیا معلوم کہ کتنے اس کے ملائکہ ہیں, کتنی فوجیں ہیں اس کی. وما ہی الا ذکرا للبشر, اور نہیں ہے یہ مگر انسانوں کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی. کلا والقمر, ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر, اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ رہی ہو جا رہی ہو. اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قمر سے تشبیہ دی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رات جو ہے وہ اب پیٹھ موڑ رہی ہے, جا رہی ہے. یہ سب کی شب کی جو سیاہی ہے, یہ اب اس کے بعد جو ہے دن کا اجالا آیا چاہتا ہے. مجھے شعر یاد آ گیا اقبال کا, بڑا پیارا شعر ہے اس تصور کو دینے میں, کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کتنے یہ ستارے مرتے ہیں, ان کا خون ہوتا ہے تو صبح طلوع ہوتی ہے. وہ صبح اذا اسفر, اور صبح جبکہ وہ روشن ہو جائے, یہ صبح ہدایت ہے جو روشن ہو رہی ہے. انہا لعہد الکبر, جان لو یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. یہ حضور کی بعثت اور قرآن کا نزول معمولی واقعہ نہیں ہے. نذیرا للبشر, انسانوں کے لیے خبردار کرنے والے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر, ان لوگ تم میں سے جو چاہیں ان کے لیے اب یہ آپشن ہے, وہ چاہے تو آگے بڑھیں اور فوراً قبول کریں, لبیک کہیں, تصدیق کریں اور صدیقین میں شامل ہو جائیں اور سابقون الاولون کے درجات پائیں, اور جو چاہے پیچھے رہ جائے, منتظر رہ جائے, گو مگو میں رہ جائے. اب یہ تمہارے اختیار میں ہے, ہدایت کا روشن چراغ جو ہے وہ تو تمہارے سامنے آ چکا ہے. کل نفس بما کسبت رہینا, ہر جی نفس جو ہے جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے اس کے عوض رہن ہے, اب وہ تو اس کو بھگتنا پڑے گا. الا اصحاب الیمین, ہاں سوائے ان کے کہ جو داہنے والے ہیں. فی جنات, وہ جنتوں میں ہوں گے. یتسالون, ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. عن المجرمین, مجرمین کے بارے میں, اور مجرمین سے پوچھیں گے. ما سلتکم فی سقر, کیا تمہارا یہ جو انجام ہوا, تمہیں جہنم میں کس چیز نے جھونکا؟ قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے, ہم نماز نہ پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, بخیل تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم تو ایسے ہی خوشگپیوں میں لگے رہے, ہم نے زیادہ سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا, ہم نے زیادہ توجہ ہی نہیں کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کیا بات ہے. اس میں میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ خود حضرت حمزہ کا حال کیا ہے, 6 برس تک توجہ ہی نہیں کی, حالانکہ تب ان کتنی محبت حضور کے ساتھ انہیں تھی, انتہائی محبت, لیکن ایک مزاج ہوتا ہے اپنا اپنا. انہیں دلچسپی تھی سیر شکار, کمان تیر کمان لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, نکل گئے, کئی کئی دن بیابانوں میں گھومتے پھر رہے, وہیں شکار کیا, وہیں بھونا, وہیں کھایا, وہیں راتیں گزار دی. بیابان میں ہیں تو جو درندے ہیں ان سے مقابل ان کا شوق یہ تھا, کئی کئی دن کے بعد آتے تھے. ایک شوق وہ تھا کہ حضور غار حرا پر جا کر غور و فکر کرتے تھے. اب یہ مزاج ہے جو اللہ نے بنایا, لہذا 6 برس لگ گئے کہ گویا کہ اس میں انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں. بہرحال پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ جو ایک دم کی ہے, تو پھر وہ کہ جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ کتنے ہی پیچھے آنے والے ہیں جو پہلوں سے آگے نکل جائیں گے. آئے تو بعد میں 6ویں سال میں ہیں, لیکن پھر یہ کہ جان اساری میں, اور یہی معاملہ حضرت عمر کا, 6ویں سال میں ایماندار ہیں, لیکن اب جن کا یہ پوری عمر اسی میں گزر گئی وہ جہنم میں ہوں گے کہ ہم تو غور کیا ہی نہیں, ہم نے خوض ہی کرتے رہے. ہم قلنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین, ہم جھٹلاتے رہے جزا و سزا کے دن کو. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہم پر مسلط ہو گئی. یقینی شے موت ہے اور کوئی شے یقینی نہیں ہے. اصل یقینی چیز ایک ہی ہے ہماری زندگی کی، حیات دنیاوی کی وہ شے جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ موت ہے. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو اب ان کو کوئی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی. فما لهم عن تذکرۃ موردین، انہیں کیا ہو گیا ہے اس یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں. کانہم حمر مستنفرہ، جیسے گدھے ہیں جو بدک گئے ہو. جب گدھا بدک جاتا ہے تو جس طرح وہ وحشت کے عالم میں پھر دوڑتا ہے، وہ حال ان کا ہو گیا ہے. فرت من قسورہ، جبکہ وہ گدھے کسی کو دیکھ لے کہ شیر آ رہا ہے تو جس طریقے سے دوڑیں گے، کہیں زیبرا جو دوڑتے ہیں ان کی کہیں آپ نے اگر دیکھی ہو تصویروں میں، تو وہ اگر دیکھتے کہیں خطرہ ہے تو پھر جو دوڑ لگاتے ہیں، اس کا نقشہ کھینچا گیا. اسی طریقے سے اس قرآن سے دوڑ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ سے بھاگ رہے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یہ کہتے یہ ہے کہ کیوں نہیں ہمیں دے دیے گئے یہ صحیفے. میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر وہی نازل ہوئی؟ اگر اللہ کو ہمیں ہدایت دینی تھی تو ہمیں کیوں نہیں صحیفے دے دیے؟ اللہ کی ہدایت براہ راست ہمارے پاس آ جاتی. کلا بلا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف نہیں. فیصلہ کن چیز جو انسان کے عمل پر جو اثر مترتب کرتی ہے وہ آخرت کا یقین ہے. کلا انہ تذکرہ، کچھ نہیں، یہ تو یاد دہانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. پمن شاہ ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے اور سبق حاصل کر لے. ما یذکرون الا یشاء اللہ، آخری بات یہ بھی کہہ دی، کوئی نصیحت اخذ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت شامل نہ ہو. ارادہ اس کا ضرور ہوگا، لیکن ارادے کی تکمیل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. البتہ یہ بات ہے، دوسری جگہ پر یہ قانون بھی بتا دیا گیا کہ جو رجوع کرتا ہے ہم اسے ہدایت دیتے ہیں. سورہ شورا میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کے اندر انابت پیدا ہو جائے گی اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ہدایت دے. ہو اہل التقوی و اہل المغفرہ، یقیناً وہی ہے اس کا اہل کہ اس سے ڈرا جائے، اور یقیناً وہی ہے اس کا اہل یعنی با اختیار کہ وہ معاف کر سکے. معاف کرنے کا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور اسی سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو پکڑے گا، اور اس کی پکڑ ان نبت شرب دے کلا شدید ان نہ ہوا یب دے ہوا یہ وعید، پھر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. تو وہ اہل المغفرہ بھی ہے، اہل التقوی بھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وصف الحکیم.